إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیک کار تھے وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور آخری رات میں استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ سامعین اب ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیام اللیل یعنی تہجد اور سحری کی فضیلت۔ پرہیزگار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے بخلاف ان بد کرداروں کے جو عذاب و سزا میں طوق و زنجیر میں سختی اور مار پیٹ میں ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے آیت کردہ فرائض کے ان کے پاس آئے تھے یہ ان کے عمل تھے اور ان سے پہلے بھی وہ اخلاص کے کام کرنے والے تھے، لیکن اس تفسیر میں ذرا تأمل ہے دو وجہ سے۔ اول تو یہ کہ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہی جاتی ہے لیکن سند صحیح سے ان تک نہیں پہنچتی بلکہ اس کی یہ سند بالکل ضعیف ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرینہ کا لفظ حال ہے اگلے جملے سے، تو یہ مطلب ہوا کہ متقی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے وہ بھلائی کے کام کرنے والے تھے یعنی دنیا میں، جیسے اللہ جل جلالہ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کلو وشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، یعنی دار دنیا میں تم نے جو نیکیاں کی تھیں ان کے بدلے اب تم یہاں شوق سے سہتا پچتا کھاتے پیتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے اخلاص یعنی ان کے احسان کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں ما نافیہ ہے، تو بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ یہ مطلب ہوگا کہ ان پر کوئی ایسی رات نہ گزرتی تھی جس کا کچھ حصہ یاد الہی میں نہ گزارتے ہوں، خواہ اول میں کچھ نوافل پڑھ لیں خواہ درمیان میں، یعنی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت نماز عموماً ہر رات پڑھ ہی لیا کرتے تھے، ساری رات سوتے سوتے نہیں گزارتے تھے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ لوگ مغرب عشاء کے درمیان کچھ نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام ابو جعفر باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ماں یہاں پر موصولہ ہے، یعنی ان کی نیند رات کی کم تھی، کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے، اور اگر دل لگ گیا تو صبح ہو جاتی تھی اور پھر پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرتے تھے۔ احنف ابن قیس رحمہ اللہ اس آیت کا یہ مطلب بیان کر کے پھر فرماتے تھے افسوس مجھ میں یہ بات نہیں، آپ کے شاگرد حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جنتیوں کے جو اعمال اور جو صفات بیان ہوئے ہیں جب کبھی اپنے اعمال و صفات کو ان کے مقابلے میں رکھتا ہوں تو بہت کچھ فاصلہ پاتا ہوں، لیکن الحمدللہ دوزخیوں کے عمل کے بالمقابل جب میں اپنے عمل کو لاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ تو بالکل ہی خیر سے خالی تھے، وہ کتاب اللہ کے منکر، وہ رسول اللہ کے منکر، وہ موت کے بعد زندگی کے منکر، بس ہماری حالت وہی ہے جو رب تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کی جتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی نیکیاں بدیاں ملی جلی۔ زید ابن اسلم رحمہ اللہ سے قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص نے کہا اے ابو سلمہ یہ صفت تو ہم میں نہیں پائی جاتی کہ ہم رات کو بہت کم سوتے ہوں، ہم تو بہت کم وقت عبادت الہی میں گزارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص بھی بہت خوش نصیب ہے جو نیند آئے تو سو جائے اور جاگے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب شروع شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے، میں اس مجمع میں تھا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کے مبارک چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ کی میرے کان میں پڑی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کھانا کھلاتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو اور سلام کیا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز ادا کرو، یعنی تہجد کی اور دوسرے نوافل وغیرہ، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسند احمد میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ یہ سن کر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا، ان کے لیے جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے رہیں۔ زہری رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کا اکثر حصہ تہجد گزاری میں نکالتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات کا بہت کم حصہ وہ سوتے ہیں۔ ضحاک رحمہ اللہ کانو قلیلاً کو اس سے پہلے کے جملے کے ساتھ ملاتے ہیں اور من اللیلی سے ابتدا بتلاتے ہیں، لیکن اس قول میں بہت دوری اور تکلف ہے۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں راتوں کو قیام کرتے ہیں اور صبح ہونے کے وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، والمستغفرین بالاسحار، یعنی سحری کے وقت یہ لوگ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ استغفار نماز ہی میں ہو تو بھی بہت اچھا ہے۔ صحیح ستہ وغیرہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کی کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی گنہگار ہے جو توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے جو استغفار کرے اور میں اسے بخشوں، کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے اور میں اسے دوں۔ فجر کے طلوع ہونے تک یہی فرماتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ نبی اللہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے جو فرمایا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عنقریب تمہارے لیے اے میرے بچو استغفار کروں گا، تو انہوں نے استغفار کو وقت سحر تک کے لیے ملتوی کیا تھا۔ پھر ان کا یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ نمازی ہیں اور حق اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں، وہاں لوگوں کے حق بھی نہیں بھولتے، زکاتیں دیتے ہیں، سلوک احسان اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ان کے مال میں ایک مقررہ حصہ مانگنے والوں اور ان حقداروں کا ہے جو سوال سے بچتے ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سائل یعنی مانگنے والے کا حق ہے گو وہ گھوڑے سوار ہو، محروم وہ ہے جس کا کوئی حصہ بیت المال میں نہ ہو، خود اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو، صنعت و حرفت یاد نہ ہو یعنی کاریگری نہ آتی ہو جس سے روزی کما سکے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ کچھ سلسلہ کمانے کا کر رکھا ہے لیکن اتنا نہیں پاتے کہ انہیں کافی ہو جائے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ شخص جو مالدار تھا لیکن مال اس کا تباہ ہو گیا، چنانچہ یمامہ میں جب پانی کی طغیانی آئی اور ایک شخص کا تمام مال اسباب بہا لی گئی تو ایک صحابی نے فرمایا، یہ محروم ہے۔ اور بزرگ مفسرین فرماتے ہیں، محروم سے مراد وہ شخص ہے جو باوجود حاجت کے کسی سے سوال نہیں کرتا۔ صحیح بخاری نیز مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، مسکین وہ نہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور جنہیں ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں تم دے دیا کرتے ہو، بلکہ حقیقتاً وہ لوگ مسکین ہیں جو اتنا نہیں پاتے کہ انہیں حاجت نہ رہے، نہ اپنا حال و قال ایسا رکھتے ہیں کہ کسی پر ان کی حاجت و افلاس ظاہر ہو اور کوئی انہیں صدقہ دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کتا پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ذبح کردہ بکری کا ایک شانہ کاٹ کر اس کی طرف ڈال دیا اور فرمایا، لوگ کہتے ہیں یہ بھی محروم میں سے ہے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں تو عاجز آ گیا لیکن محروم کے معنی معلوم نہ کر سکا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محروم وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ رہا ہو، خواہ وجہ کچھ بھی ہو، یعنی حاصل ہی نہ کر سکا ہو، کمانے کا جانے کا سلیقہ ہی نہ ہو، یا کام ہی نہ چلتا ہو، یا کسی آفت کے باعث جمع شدہ مال ضائع ہو گیا ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا لشکر کافروں کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا اور مال غنیمت بھی ملا۔ پھر کچھ لوگ آپ کے پاس وہ بھی آ گئے جو مال غنیمت حاصل ہونے کے وقت موجود نہ تھے۔ بس یہ آیت اتری، اس کا اقتضا تو یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہو، لیکن دراصل ایسا نہیں، بلکہ آیت مکی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بھی بہت سی نشانات قدرت موجود ہیں جو خالق کی عظمت و عزت، حیبت و جلالت پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھو کہ کس طرح اس میں حیوانات اور نباتات کو پھیلا دیا ہے، اور کس طرح پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور دریاؤں کو رواں کیا ہے۔ پھر انسان پر نظر ڈالو، ان کی زبانوں کے اختلاف کو، ان کے رنگ روپ کے اختلاف کو، ان کے ارادوں اور قوتوں کے اختلاف کو، ان کی عقل و فہم کے اختلاف کو، ان کی حرکات و سکنات کو، ان کی نیکی بدی کو دیکھو، ان کی بناوٹ پر غور کرو کہ ہر عضو کیسی مناسب جگہ ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا، خود تمہارے وجود میں ہی اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی پیدائش میں غور کر لے گا، اپنے جوڑوں کی ترکیب پر نظر ڈالے گا، وہ یقین کرے گا کہ بے شک اسے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، آسمان میں تمہاری روزی ہے، یعنی بارش، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنت۔ واصل احدب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، میرا رزق تو آسمانوں میں ہے اور میں اسے زمین میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بستی چھوڑ اجاڑ جنگل میں چلے گئے۔ 3 دن تک تو انہیں کچھ بھی نہ ملا، لیکن 3rd دن دیکھتے ہیں کہ تر کھجوروں کا ایک خوشہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان کے بھائی جو ان سے بھی زیادہ مخلص اور نیک نیت تھے، یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ دونوں بھائی آخری دم تک اسی طرح جنگلوں میں ہی رہے۔ پھر اللہ کریم خود اپنی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میرے جو وعدے ہیں، مثلا قیامت کا، دوبارہ جلانے کا، جزا سزا کا، یہ یقیناً سراسر سچے اور قطعاً بے شبہ ہو کر رہنے والے ہیں۔ جیسے تمہیں تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح تمہیں ان میں بھی کوئی شک ہرگز ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ جب کوئی بات کہتے تو فرماتے، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے جو اللہ تعالیٰ کی قسم کو بھی نہ مانے۔ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی تابعی رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، صحابی کا نام نہیں لیتے، لہٰذا سند ضعیف ہے۔